نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ عزام، علماء کرام، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، جملہ معتکفین اور معتکفات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف تک دریابی ہوئی. اور ہمیں اپنی اصلاح نفس، تہذیب اخلاق اور تربیت روحانی کے لیے اللہ جل مجدہ نے یہ موقع مرحمت فرمایا. میں نے گزشتہ شب آپ سب سے ہی عرض کیا تھا کہ اس سال اعتکاف کے 10 دنوں میں میرا ارادہ یہ ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کہ علمی، فکری نوعیت کے یا زیادہ تحقیقی اور عرفانی نوعیت کے مضامین اور موضوعات پر گفتگو کرنے کی بجائے آپ کی تربیت کے لیے بالکل سادہ حسن اخلاق کا موضوع پورے 10 دن کے لیے جاری رکھا جائے. وجہ اس کی یہ ہے، ہمارا معمول چونکہ اعتکاف کے 10 دنوں میں ہم زیادہ تر روحانی موضوعات کو اور عرفانی موضوعات کو لیتے رہے ہیں، وہ بے شک روحانی اعتبار سے فائدہ مند ہوتے ہیں، مگر بیشتر لوگ سنتے ہیں، اس سے ایک عارضی نفع حاصل کرتے ہیں، حظ اور مزہ لیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور بے شک قلب اور باطن میں ایک تھوڑے وقت کے لیے ایک کیفیت بھی پیدا کر لیتے ہیں، مگر چونکہ تہذیب اخلاق کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے بنیادی زمین قلب اور باطن کی، اخلاق کی، طبیعت کی، نفس کی زمین ہموار نہیں ہوتی اور اس میں درستگی نہیں کی ہوئی ہوتی، لہذا وہ بڑے بڑے اعلی مطالب، مفاہیم اور معارف کے جو بیج ہیں وہ اس خشک اور سخت زمین کے اوپر گرے اور پڑے رہ جاتے. اور ضمیر کے ہموار اور خفتہ اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ فصل نہیں اگتی, روحانی فصل جس کا اگانا ہمارا مقصود ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ اللہ جل مجدہ توفیق عطا فرمائے تو اس سال پوری محنت ایسے بیان پر کی جائے جس سے آپ کو اخلاق سنوارنے کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے, اور جو بنیادی محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق اور فضائل اخلاق ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے اپنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جس کی آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں اشد ضرورت رہی ہے, مگر آج بہت زیادہ بڑھ گئی, اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ عالم کفر میں اور عالم مغرب میں لوگوں کے جو ظاہری اخلاق ہیں وہ ہم سے یعنی مسلمانوں سے بدرجہ بہتر ہو چکے, اور ہم ایمان کی نعمت کے حامل ہو کر پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی کتاب حسن اخلاق کے پہلے باب سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اخلاق کا مفہوم کیا ہے, حسن خلق کیا ہے, ان موضوعات سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. خلق یا اخلاق, اس سے مراد انسان کے وہ اوصاف ہیں اور وہ صفات ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک جزء لا ينفك بن جاتی ہے, یعنی انسانی زندگی کا اور انسان کی فطرت کا اور انسان کی طبیعت کا ایک اس طرح حصہ بن جاتی ہے کہ غور و فکر کیے بغیر, کوئی تامل اور تدبر کیے بغیر, کوئی خاص محنت کیے بغیر, از خود عادتاً ان اوصاف اور صفات کا زندگی میں از خود ظہور ہوتا رہتا ہے. یعنی سوچ کر ان اوصاف کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا کہ یہ کام کروں لوگ کیا کہیں گے, اس موقع پر کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں, لوگ بری نگاہ سے نہ دیکھیں, یا یہ کہ تامل کیا, سوچا اور دھیان آ گیا, نہیں بھی حکم یہ ہے اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اور جب دھیان کیا حکم ذہن میں آیا تو اس کے مطابق عمل کر دیا. تو یہ عمل ہے, اخلاق نہیں ہے. یعنی ایک نیکی کا کام ہے, ایک بھلائی ہے, آپ نے اس کے بارے میں سوچا, ذہن میں قرآن مجید کا حکم آ گیا, حدیث پاک کا حکم آیا, بزرگوں کا فرمان آیا, ان کی نصیحت آ گئی, تو ذہن میں وہ بات یاد آ گئی اور آپ نے اس کو تازہ یاد کر کے اس کے مطابق اس وقت عمل کر دیا. تو یہ عمل بالقرآن تو ہوگا, عمل بالسنہ تو ہوگا, تو سنت پر عمل ہو گیا, قرآن پر عمل ہو گیا, اچھے احکام پر عمل ہو گیا, عمل تو ہوگا, ثواب بھی مل جائے, مگر یہ اخلاق نہیں بنے. اخلاق تب بنتا ہے کہ اسپیشلی اس کے لیے سوچنا نہ پڑے, انسان غور اور فکر بھی نہ کرے, وہ اس کی فطرت بن جائے. وہ جو نیک صفات ہیں اور نیک اوصاف ہیں یا برے صفات اور برے اوصاف ہیں, اخلاق کی بات کر رہے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی, محمود بھی ہیں مذموم بھی ہیں, تو وہ جو اوصاف ہیں وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائیں اور اس کی طبیعت بن جائیں, ایک طرح کی طبیعت ثانیہ بن جائیں, اور از خود اس کی فطرت اور طبیعت کے طور پہ وہ چیزیں, وہ صفتیں, وہ وہ اوصاف اس کی زندگی میں صادر ہوتے رہیں. اس کے لیے اسے سوچ کر اہتمام نہ کرنا پڑے. تو جب وہ نیک اوصاف یا برے اوصاف اس کی فطرت اور طبیعت کی طرح اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں تو تب وہ اخلاق کہلاتے ہیں. تب وہ اخلاق کہلاتے ہیں. اب میں نے ایک سادہ سا اور جامع مفہوم اخلاق کا سمجھا دیا. صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہوتے تھے. اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جب روحانی زندگی شروع کرتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں کس چیز سے؟ حضور علیہ السلام کے اقوال، حضور علیہ السلام کے احکام، حضور علیہ السلام کی سنن سنتیں، ان پر عمل کرنے سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ان کی روحانی زندگی ان مقدس اور مبارک مسنون اعمال کی اقتداء سے عبارت ہوتی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. تو اعمال اقوال سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر جو حضور علیہ السلام کے اعمال مبارکہ ہیں جس کو سنن کہتے ہیں، پہلے احکام تھے، آقا علیہ السلام کے حکم ہے، آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. پھر جو حضور علیہ السلام کے اعمال مبارکہ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، پھر زندگی کا جب درمیانی دور آتا ہے، ترقی کر لیتے ہیں اس دور میں، تو وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں اور سیرتوں اور اعمال مبارکہ کی ابتدا شروع کر لیتے ہیں. اس کی برکت انہیں ساتھ ریاضت اور مجاہدہ چلتا ہے. اس کی برکت یہ نصیب ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ آقا علیہ السلام کی اس اتباع کا نور جب ان کی طبیعتوں میں نفس میں راسخ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ ان کی زندگیوں میں اور ان کی سیرتوں میں متمکن ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام کے اخلاق. اب اخلاق کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس کو، فرمایا اے فرزند، یعنی اے بیٹے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اگر تم سے ہو سکے تو زندگی کی ہر صبح اور ہر شام اس طرح بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو. اب یہ خلق ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، نہ یہ کوئی تسبیح ہے، نہ یہ کوئی وظیفہ ہے، نہ یہ کوئی عبادت کی خاص فرض واجب سنت یا نفل میں سے کوئی قسم ہے رسمی عبادت کی، نہ یہ کوئی یہ طریقہ ہے عام، بلکہ کیا ہے؟ اس کو خلق کہتے ہیں، یہ اخلاق ہے. یعنی یہ فرمانا کہ زندگی کی ہر صبح و شام تمہاری اس طرح بسر ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب زندگی کی ہر صبح و شام ایسی بسر ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلق کہ دل ہر قسم کی میل سے پاک اور صاف ہونا، یہ خلق بن گیا ہے. یعنی اس کی فطرت اور اس کی خصلت اور اس کی طبیعت بن گیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یہی میری سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کا دل کا دوسروں کے خلاف میل سے کلیت تن پاک رکھنا. میل تو ایک نرم سا لفظ ہے, ہم تو دلوں میں دوسروں کے خلاف عداوت بھی رکھتے ہیں, دشمنی بھی رکھتے ہیں, بغض بھی رکھتے ہیں, انعد بھی رکھتے ہیں, کدورت بھی رکھتے ہیں, نفرت بھی رکھتے ہیں, کینا بھی رکھتے ہیں, بدگمانی بھی رکھتے ہیں. اب دوسروں کے خلاف خدا جانے ہم لوگ اپنے دلوں میں کیا کیا رکھتے ہیں, یہ تو بڑی غلاظتیں ہیں, بڑی گندگیاں ہیں. اور آقا علیہ السلام نے کس چیز سے فرمایا, بڑی غلاظتوں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے تو فرمایا کہ صرف دل میں دوسرے کے خلاف میل بھی نہ ہو, دل اتنا صاف ہو, اتنا صاف ہو کہ صرف میل بھی نہ ہو. اب میل کو میں اس کا علمی معنی نہیں سمجھاتا, عام سادہ روزمرہ کی زندگی میں آپ میل تو جانتے ہیں نا, یہ کپڑے ایک دن اگر پہننے سے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں میلے ہو گئے, حالانکہ ان کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا ہوا ہوتا, کوئی دھبا نہیں ہوتا, کوئی گندگی اور غلاظت کا نشان نہیں ہوتا. ادروائز گندگی غلاظت دھبوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں, تو صرف تھوڑا پہننے سے یہ جو ہوا کی گرد ہے یا بدن کی جو میل ہے اور ہوا کے اندر چھپی ہوئی میل, وہ کپڑے کو بھی میلا کر دیتے. تو میں یہاں کسی دن میں نے بیان کیا ہے کسی ایک مقام پر, مجھے اب یاد نہیں شب برات کو, مگر میں نے اتفاق سے یہ مضمون پہلی مرتبہ جب میں اسرو میں تھا ابھی حالیہ یورپ کے دورے پر, ناروے اور ڈنمارک میں بیان کیا تھا. یہ تو ایسی ہے نا کہ جس مضمون کی باری جہاں آ گئی تو پہلی بار یہ مضمون اس دورے پر ناروے اور ڈنمارک میں بیان کیا. تو پھر میں نے چاہا کہ پاکستان میں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا اس مضمون کو بیان کرنے کا, تو شب برات میں میں نے اس کا اختصار سے ذکر کیا, وہاں مفصل بات کی تھی. یہ جو ہمارے کپڑوں پر میل آ جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا کہاں سے آتا ہے؟ سوچا یہ میل کوئی آ کے پھینک تو نہیں جاتا, یہ گرد غبار ہوتی ہے جو میل کی اصل ہے, وہ اس ہوا میں ہوتی ہے, آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے. اور دن بھر جب آپ صاف ستھرے کپڑے پریس کروا کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, دن بھر وہ میل آپ کے کپڑوں پر چڑھتا رہتا ہے مگر پھر بھی نظر نہیں آتا, چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, جب چڑھ جاتا ہے تو تب نظر آتا. آپ نے غور نہیں کیا نا اس بات, میل چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, یعنی روحانی نقصان جب ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, جب نقصان ہو چکتا ہے, ہو جاتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے. سارا دن میل چڑھتا رہتا ہے دکھائی نہیں دیتا, تو چڑھتا ہوا میل دکھائی نہیں دیتا, چڑھا ہوا میل دکھائی دیتا ہے. تو جس طرح اس فضا اور ہوا میں میل ہے اور جو چڑھ جاتا ہے ہمارے کپڑوں پر, آپ برتن رکھتے ہیں گھر میں ٹیبل پہ, برتن پہ چڑھ جاتا ہے, میز کرسی پر چڑھ جاتا ہے, ہر چیز پر, تو نہ وہ ہوا میں نظر آتا ہے نہ چڑھتے ہوئے اس وقت میں نظر آتا ہے کہ یہ چڑھ رہا ہے. جیسے مکھی بیٹھ جائے تو نظر آ جاتی ہے نا, آپ اڑا دیتے ہیں, چوٹیاں پھر رہی ہیں نظر آ رہی ہٹا دیا, مگر ایسی چیز نہیں ہے کہ میل بھی نظر آ جائے تو وہ چڑھ گیا یا چل رہا ہے آدمی ہٹا دے, نہیں, میل نظر نہیں آتا چڑھتا ہوا. اور جب چڑھ کے کپڑے کو میلا کر دیتا ہے, گندا کر دیتا ہے, تو پھر نظر آتا, اور پھر بھی نظر اسی کو آتا ہے نا جس کی نظر ٹھیک ہوگی, جس کی نظر ٹھیک ہوگی اس کو نظر آئے گا
تو نظر آئے گا.
وہ اس کو نظر آتا ہوگا, آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو دیکھے گا, ورنہ ایک نابینا شخص سے بیچارہ بینائی سے محروم, تو اس پر میل چڑھ جائے کپڑے پر, کتنا میلا ہو جائے تو اس کو تو نظر ہی نہیں آتا, تو وہ میلا ہوتا چلا جاتا ہوتا تھا, اس کو پتا ہی نہیں میرے کپڑے کتنے میلے ہو چکے ہیں. ہاں ایک سٹیج آتی ہے اس نابینا کو, اندھے کو بھی ایک سٹیج پر پتا چلتا ہے, وہ کیا جب اتنا میلا ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ میلا نہیں کہتے گندا کہتے ہیں, اس سے جب بدبو شروع ہوتی ہے تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ کپڑے گندے ہو چکے ہیں. اب آنکھوں کے ذریعے پتا نہیں چلا, سونگنے سے پتا چلا. تو ہم تو نابینے ہیں روحانی طور پر, ہمارے اندر تو بینائی بھی نہیں, نہ ہمارے قلب اور باطن پر میل گناہوں کا بد اخلاقی کا نہ میل چڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ ہمیں میل چڑھا ہوا ہی نظر آتا ہے. اور جا کے بسا اوقات اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس نابینا کی طرح وہ کپڑے اتنے گندے ہو جائیں کہ بدبو آنے لگے, تو سونگ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا گندا ہو گیا. اس طرح ہم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دیکھ بھی نہیں سکتے, اور جب قلب اور باطن میں گندگی اور غلاظت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس سے بدبو اور تعفن پھوٹتا ہے, تو کئیوں کو اس بدبو سے اندازہ ہوتا ہے. وہ بدبو کیسے آتی ہے؟ اس سے جب یہ آتا ہے کہ عبادت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا, اس میں لذت نہیں آتی, مناجات کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے تو اس میں اس کو کیفیت پیدا نہیں ہوتی, دل پر اثر نہیں ہوتا, اللہ کی بات سنتا ہے آخرت کی بات سنتا ہے, خشیت پیدا نہیں ہوتی, روحانی کیفیت نہیں ملتی, روحانی لذت اور حلاوت نہیں ملتی, وہ محسوس کرتا ہے کہ دعا میں قبولیت بھی نہیں. جب یہ چیزیں اسے محسوس ہونے لگتی ہیں تب تو سمجھے کہ وہ گندگی اور غلاظت اندر کی بدبو کی درجے تک نوبت تک پہنچ گئی ہے, تو تب جا کے کئیوں کو محسوس ہوتا ہے. اور کئی ایسے بھی ہیں کہ معاملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کے مسام بھی بند ہو جاتے ہیں, انہیں اس کی بدبو بھی نہیں معلوم ہوتی. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے باطن میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لیے پھرتے ہیں اور کسی حص کے ذریعے بھی ان کی ہمیں خبر نہیں, خبر نہیں. قرآن مجید مختلف حوالوں سے جو کلمہ ارشاد فرماتا ہے نا, وانتم لا تشعرون, کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, وانتم لا تعلمون, تمہیں علم بھی نہیں ہوگا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وہ کیفیت پیدا ہے ہو چکی, اگر وہ خبر ہو جائے تو انسان پھر آرام سے پھرے. بولی اتنے بڑے نقصان کی خبر ہو جائے تو انسان آرام سے پھرے؟ یہ جسم کو چوٹ لگ جائے, ایک بڑی چوٹ لگ جائے, انگلی کٹ جائے, خون بہنے لگے, بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, نیزہ چبھ جائے بدن میں, خون کا فوارا نکل پڑے, کبھی ایسی شکل میں دیکھا انسان آرام سے پھر رہا؟ بولیے نہیں نا پھرتا. ایک سوئی بھی چبھ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے. تو جسم کو تکلیف ہو جائے, نقصان ہو جائے تو انسان آرام سے نہیں پھرتا. کیوں نہیں پھرتا؟ کہ اسے احساس ہو گیا ہے, اسے احساس ہو گیا ہے کہ میرے جسم کو نقصان ہوا, تکلیف ہوئی. اگر جسم کو نقصان پہنچ جائے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے, فکر مند ہو جاتا ہے, تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے, آرام سے نہیں چلتا, اس کی نیند اڑ جاتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باطن کا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے. مگر کتنے لوگ ہیں جنہیں باطن کے نقصان کا اندازہ ہو گیا ہے, اس کا احساس ہو گیا ہے, اور وہ تڑپ اٹھے ہیں باطن کے نقصان سے, اور انہیں تشویش لاحق ہو گئی ہے, اور وہ اس نقصان کے ازالے کے لیے جو اس کے علاج کے لیے پریشان ہو گئے. کتنے لوگ ہیں؟ نظر ہی نہیں آ رہا. ज्ञान ही नहीं है, उस नुकसान की खबर ही नहीं। इसलिए हम सब आराम से फिर रहे होते, सब आराम से फिर रहे होते। इस 10 रोजा इतिकाफ का बुनियादी मकसद और इसमें जो तरबियती नशिस्तें होती हैं उनका बुनियादी मकसद है इस नुकसान का एहसास दिलाना, ताकि इस नुकसान की खबर हो जाए, इसकी पहचान हो जाए और इसके इजाले की, इसकी तलाफी की, इसके इलाज की कोई तदबीर पैदा हो, तशवीश भी पैदा हो और तदबीर भी हासिल हो जाए। तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि इतनी बदखुल्क की और इतना गुनाह भी अपने अंदर न लाओ दूसरे शख्स के बारे में, ये अखलाक की बात है, इबादत की बात अभी नहीं हो रही, हमारा मौजू भी हुस्न अखलाक है। दूसरे शख्स के बारे में मैल न लाओ दिल में, और अगर तुम्हारा दिल जिंदगी की हर सुबह हर शाम दूसरों के बारे में मैल से पाक रहा तो फरमाया यही मेरी सुन्नत है। और फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरी सुन्नत को जिंदा किया, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पर यह भी इरशाद फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको कितने शहीदों का सवाब होगा, एक रिवायत में 70 एक रिवायत में 100 शहीदों का सवाब होगा एक सुन्नत को जिंदा करने से। और आका अलैहिस्सलाम ने कितना जोर दे के फरमाया, और फरमाया हजरत अनस को जिन्हें 20 साल अपनी सोहबत में रखा अपने बेटे की तरह और फर्जंद कहकर नसीहत की, फरमाया मेरे बेटे यही मेरी सुन्नत कि अपने दिल को लोगों के खिलाफ पैदा होने वाले मैल से पाक कर लो, और ये आला अखलाक की शक्ल है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खुलुक अजीम का हामिल करार दिया है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, फरमाया इन्नका लअला खुलुक अजीम, बेशक आप खुलुक अजीम पर फायज। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दो नेमतें ऐसी अता फरमाई हैं जिन्हें बतौर खास अल्लाह पाक ने अजीम कहा, वरना तो आका अलैहिस्सलाम की हर सिफत अजीम है और अल्लाह की अता करदा हर नेमत अजीम है और आपकी हयात पाक का हर गोशा हर जियत अजीम है, मगर अल्लाह पाक ने बतौर खास दो नेमतें देकर उनको अजीम कहा। एक आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया और उसको अजीम कहा, एक खुल्क दिया अखलाक और उसको अजीम कहा। फरमाया अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका असीमा, जो कुछ आप आज खुद नहीं जानते थे, जो जो इल्म आपको न था वो सारा इल्म अल्लाह ने आपको अता कर दिया। अब इल्म का कोई गोशा ऐसा नहीं रहा जो मालिक हकीकी ने आपको अता न कर दिया। अब यहां एक बारीक सा तलबा भी बैठे हैं जामिया के और जवान भी और कुछ उलमा भी हैं असातिज़ा भी हैं, तलबा उनके लिए खास एक तवज्जो के लिए नुक्ता साथ ही बयान कर दूं। वो अल्लामा का मा लम तकुन तालम, लम तकुन तालम न जानना, क्या अब न जानने में हर वो चीज आ जाती है जो इंसान नहीं जानता, ये खास नुकता है मुस्लिम, हर वो चीज आ जाती है जो इंसान नहीं जानता, बेशक सारी कायनात आ जाए इसमें, बेशक कायनात अव्वल से लेकर आखिर तक जुमला मौजूदात आ जाए, जो कुछ इंसान नहीं जानता, खा उसका ताल्लुक इल्म से है, खा फन से है, खा अहकाम से है, खा वकाय से है, वाकयात से है, کیا خواہ حقائق پہ ہے. کائنات کی جو شے انسان نہیں جانتا وہ آ گئی ما لم تکن تعلم. ما لم, جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ ایک طرف آ گئے. اب اس کو کیا فرمایا, اب اللہ ماتا, جو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے اسی اسی شے کا علم آپ کو ادا کر. تو جب علامہ کا صادر ہو گیا اور ثابت ہو گیا تو ما لم تکن تعلم منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ بات سمجھنے والی. یہ نقطہ کتابوں میں کثیروں میں نہیں ہے, مفتی صاحب سے پوچھ لینا بعد میں, ابھی نہیں بعد میں جب ان کے درس کا وقت آتا پوچھ لینا. یہ نقطہ کتابوں میں تفسیروں میں نہیں ملے گا, یہ نقطہ صرف قرآن میں ہی ہے. بس فرمایا علامہ کا, تو جب علامہ کا علم آ گیا تو بتائیے, جب علم آ گیا تو اس کے بے مقابل جو لا علمی تھی وہ رہی ہیں؟ رہی. جو چیزیں مقابل میں ہیں یا لا علمی تھی, ما لم تکن تعلم لا علمی تھی, معلوم نہیں تھا, علم نہیں تھا. جب لا علمی تھی تو علم نہیں تھا اس شے کا, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے بڑے بڑے پرانی عادت پر آ گئے, جو 30 سال پہلے ہوتی تھی وہ چھوڑ دی, بس آج یوں ہی. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا, نہ چار پڑا اس راہ جانا, کیا بس خام ہے, خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, اب نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبا, ارشاد مفتی صاحب, ناطق تھا نہ چار پڑا اس راہ جانا. میں نے کہا طلبا صاحب جائیں ایک نقطہ سمجھا دوں. ہماری زندگی میں 20 سال پہلے تک یہ موضوعات تھے, اب اس کو دوسرے موضوعات آ گئے, عالم بدلتے رہتے ہیں. تو یہ بات بڑی توجہ, بڑی آسان بات ہے, بڑی علمی دقیق مگر بڑی آسان ہے, کبھی بھول نہیں سکیں گے. تو جب تک ما لم تکن تعلم تھا تو حالت لا علمی تھی, حالت لا علمی تھی, مان لیا اس میں کوئی انکار نہیں. یہی مخلوق کی شان ہے, یہی مخلوق کی شان ہے. اللہ کی حالت کبھی لا علمی کی نہیں ہوتی, اور مخلوق کی حالت ایک وقت میں لا علمی کی ہوتی ہے. یہ حق ہے, یہی تو توحید ہے, یہی تو توحید ہے. اب رسالت کیا ہے, رسالت محمدی, لا علمی تھی تو ثابت ہو گیا کہ بندہ ہے, ثابت ہو گیا کہ بندہ ہے. اگر بندہ نہ ہوتا, خدا ہوتا, تو کبھی بھی حالت لا علمی نہ ہوتی. لا علمی نے بندہ ہونا ثابت کر دیا. تو لا علمی تھی تو علم نہیں تھا. اگر اس شے کا علم ہوتا تو لا علمی نہ ہوتی. اب اللہ نے فرمایا علامہ کا معلم, جس جس شے کی لا علمی تھی اسی شے کا علم دے دیا. تو جب علم آ گیا تو لا علمی منسوخ ہو گئی. بھوک تھی کھایا نہیں تھا, جب کھا لیا تو بھوک چلی گئی. پیاس تھی پیا نہیں تھا, جب پی لیا تو پیاس چلی گئی. اندھیرا تھا کیونکہ روشنی نہیں تھی, سوئچ آن کیا علامہ کا روشنی آ گئی تو اندھیرا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ روشنی بھی رہے اور اندھیرا بھی رہے, روشنی بھی رہے اور اندھیرا بھی رہے. ایسا نہ ایسا کوئی اندھیرا ہے دنیا میں, نہ ایسا کوئی روشنی ہے دنیا میں. ہاں, تو لا علمی تھی جب تک علم نہیں تھا, اور جب علامہ کا آ گیا, اللہ نے علم دے دیا, تو علم دے دیا تو لا علمی چلی گئی, ختم ہو گئی. تو اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سرے سے کوئی لا علمی ہے ہی نہیں. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ, سرے سے کوئی لا علمی ہے ہی نہیں, رہ ہی نہیں. اب شان اللہ کا ہے, ما لم تکن تعلم, یہ جو لم کیا وہ تو قصہ ماضی ہو گیا. لم تکن تعلم قصہ ماضی ہو گیا. اب تو شان اللہ کا ہے, اللہ نے آپ کو سکھا بھی دیا, پڑھا دیا, علم دے دیا, بتا دیا. اور اب اللہ کا کی شان کتنی ہے آپ سوچ سکتے ہیں. کوئی کہے گا اتنی, کوئی اتنی, کوئی اتنی, کوئی کہے گا ساری کائنات, کوئی کہے گا فرش سے عرش تک, ہر شخص کی جتنی سمجھ ہے اتنی کہے گا, جتنی سمجھ ہے اتنی کہے گا. مگر اپنا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کتنا ہے, جتنا معلوم تکن تعلم تھا, جتنی لائنی تھی اتنا علم آ گیا. اور اب کتنا ہے, فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما, یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. تو علم اتنا تو ہے کہ رب نے رب ہو کر اس کو فضل عظیم کہا فضل, ورنہ آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا. اللہ آدم الاسماء کلھا, اسماء کا ان کے خواص و صفات کے ساتھ تمام اسماء کا علم عطا کیا, مگر عظیم نہیں فرمایا. تمام کل کہہ کر بھی عظیم نہیں کہا, کل کہہ کر بھی عظیم نہیں کہا. تو یہاں تو فضل اللہ علیہ کا عظیم ہے, اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. تو یہ جیسے یہ رکتا بیان کیا, اب اسی سے ہم اخلاق کی بات نکال لیتے ہیں. تو میں نے بات کی تھی توحید کی, تو ما علم تکن تعلم جب لا علمی ثابت ہو گئی کہ کبھی تھی, تو بندگی ثابت ہو گئی کہ بندے کی یہی شان ہے. جب بندگی رسول کی ثابت ہو گئی تو اس کی توحید ثابت ہو گئی, یہ شان توحید ہو گئی. تو توحید سمجھ میں آ گئی. اب رسالت کیا ہے, ما لم تکن تعلم سے توحید کی سمجھ آ رہی تھی, اور علامہ کا سے رسالت کی سمجھ آ رہی تھی. کہ جب اتنے علم سے نواز دیا کہ کوئی لا علمی نہ رہی, اور فضل عظیم کی شان تک علم جا پہنچا, یہ شان رسالت محمدی بن گئی. یہ تو ایک طلباء کے لیے تھا, علماء کے لیے تھا, یہ بات ہو گئی. ہم پلٹ کر پھر اپنے اسی صحرا میں چلتے ہیں, اسی صحرا میں چلتے ہیں جس کی بات کر رہے تھے. فرمایا انک لعلی خلق عظیم, ایک فرمایا علم دیا اور کہا عظیم, دوسرا اخلاق عطا کیا اور فرمایا عظیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ عظیم خلق کی منزل پر, اخلاق کی عظیم منزل پر فائز. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جو ابھی بات کرنے والا ہوں اس سے آپ کو حسن اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آئے گی, تاکہ آپ سمجھ لیں, اس کو چمٹ جائیں, اخلاق کے دامن کو تھام لیں, چمٹ جائیں, سینے سے لگا لیں, گلے سے لگا لیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اللہ پاک نے جب فرمایا حضور علیہ السلام کا خلق خلق عظیم تھا, تو صحابہ کرام کو یہ بات سن کر ایک فطری بات ہے تشویش ہوئی. یہ کبوتر آپ لائے ہوئے ہیں, یہ بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے کبوتر, اور بات سننے آیا ہوا درس ماشاء اللہ. یہ متقف ہے, اس نے سر پہ کبوتر بٹھایا ہوا ہے, یا بیٹھا ہوا خود آ گیا باہر سے آیا. اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ. واہ کبوتر بھائی, مبارک ہو آپ کو, متقفین کے پاس آ کے بیٹھا ہے. کدھر بیٹھا ہے؟ معراج میں بھی بیٹھا ہے. آپ کو بھی خوش آمدید بھائی, ماشاء اللہ. یہ کبوتر آئے ہیں اور یہ تو نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم نہیں ایک اور بھی آ گیا, سبحان اللہ. اور آپ یہ نظر آ رہے ہیں گھومتے پھرتے ہیں, اور آپ کو معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ آپ کے ساتھ آگے پیچھے بیٹھے. یہ جو میں نے بات کہی نا کہ آپ صفوں کو نہ توڑا کریں, آج تو پھر توڑ لی ہیں, چلو کر کے خیال کرنا اگلی بار سے. میں نے کہا نا صفوں میں بیٹھے رہا کریں, اس میں ایک لالچ تھا. جب آپ آپس میں جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے تو جگہ نہیں بچتی, پھر فرشتوں کی جگہ بیٹھنے کی کم بچتی ہے. اگر آپ صفوں میں بیٹھے رہیں گے تو کتنی جگہ بچتی ہے, وہ سب ملائکہ سے بھر جائے گی, سب ملائکہ سے بھر جائے گی. کتنی کثیر تعداد میں اللہ پاک ملائکہ بھیجتا ہے زمین پر, اس مقام پر جہاں اعتکاف ہو رہا ہے, اس مقام پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک ایک معتکف جہاں جس جگہ بیٹھ کر اس اجتماعی اعتکاف کی ایک برکت بھی سن لیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھا کرو, اس پر مفتی صاحب نے آپ کو بیان کر دیا ہے, میرا خیال ہے میرے کان پہ آواز پڑی تھی اس کی حکمتوں اور برکتوں اور فوائد پر. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بے شک ہر مسجد میں اعتکاف ہو جاتا ہے, محلے میں ہوتا ہے بے شک, مگر اس اجتماعی اعتکاف کی حکمتوں اور برکتوں میں سے ایک برکت سن لیں, وہ کیا؟ ہر معتکف, ہزار ہا معتکفین ہیں, ہزار ہا معتکفین, ایک معتکفین کا شہر ہے, اور ہر معتکف باقی ذکر, ورد, اوراد, وظائف, عبادات, نوافل, اللہ اللہ, وہ الگ, صرف ایک ہی ذکر لے لیں تو ہر ایک معتکف دس دنوں میں ستر ستر ہزار بار کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگا دیا نا اس کام پر, اب لگ گئے نا, اب ذرا ضرب تو دیں اس کو. ستر ہزار بار جب ہر معتکف اس اعتکاف کے دس دنوں میں اللہ کا ذکر صرف لا الہ الا اللہ کا کرے گا, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, یہ سب سے افضل ذکر ہے, اس کو اتنے ہزار سے ضرب دے گے جتنے معتکف ہیں. یہ بات لاکھوں میں جاتی ہے یا کروڑوں میں جاتی ہے؟ جی کروڑوں میں جاتی ہے. تو گویا اتنے حصے پر اس زمین کے ٹکڑے پر دس دنوں میں کروڑوں بار معتکفین نے حالت اعتکاف میں ماہ رمضان میں صرف ایک ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ کیا کروڑ مرتبہ, باقی اذکار عبادات الگ ہیں. اب سمجھے, اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مجلس ہو نا مجلس, اور یہ میں نقطہ بتا دوں, ایک شخص اکیلا بیٹھ کے ذکر کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ بیان نہیں آیا کہ اس کے لیے فرشتے اتار کے اس کے ارد گرد بٹھائے جاتے ہیں کہ تم بھی بیٹھ کے ذکر کرو. ایک شخص اکیلا ذکر کر رہا ہو تو اس کے لیے ملائکہ اس کے ارد گرد بٹھائے جاتے ہیں, یہ بیان نہیں آیا. حالانکہ وہ اللہ کا ہم جلیس, اللہ کا جلیس ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے, یہ ذاکر بندہ ہے, تنہا ہو اکیلا ذکر کرے مجلس میں کرے, ہم نشین ہوتا ہے اللہ کا. مگر یہ کہ ملائکہ کو اس کے ارد گرد بٹھانے کا اہتمام کیا جائے, نہیں. اور حدیث پاک میں بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث کثرت کے ساتھ آئی ہے, اور حدیث پاک کی کتابیں سیاستا کی بڑی بڑی ہیں, ابواب کے ابواب قائم ہیں فضیلت مجالے کے ذکر میں. اور جب وہ زیادہ ذکر کرنے والوں کی مجلس بن جائے, زیادہ ذکر کرنے والوں کی مجلس بن جائے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس میں اللہ پاک کتنے فرشتے اتارتا ہے, وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اتنے ملائکہ اتارتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا ملائکہ کے ساتھ ممدود ہو جاتی ہے, معمور ہو جاتی ہے, ساری فضا ملائکہ سے بھر جاتی ہے, اور ایسے پروں کے ساتھ ان کے پر جڑ جاتے ہیں. ان کے اہل ذکر کی مجلس کے سروں سے لے کر آسمان تک ساری فضا پر فرشتے فرشتے جہاں یہاں جگہ ختم ہو جاتی ہے نا جب, تو پھر سروں کے اوپر قے بنا لیتے ہیں, ایک سخت بنا لیتے ہیں, پھر اس سے اوپر, پھر اس سے اوپر, آسمان تک صف در صف ملائکہ اس مجلس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے. اور یہ وہ سعادت ہے جو تنہا اکیلے اکیلے اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کی برکتیں اپنی جگہ بجا, اپنی جگہ بجا, مگر یہ خاص برکت اور فضیلت اللہ نے مجلس کو عطا کی. تو یہ خلوت بھی ہے اور جلوت بھی ہے. یہ خلوت بھی ہے اور جلوت ذاکرین کے ساتھ ہے, جلوت ملائکہ کے ساتھ ہے, اور خلوت اپنے حال میں, اپنے دل میں, اپنے من میں خلوت ہے, خاموشی کی شکل میں خلوت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ملائکہ آتے ہیں تو آپ صبح میں بیٹھا کریں تاکہ لالچ ہے زیادہ ملائکہ کو جگہ ملے, جب یہ ساری جگہ بھر جائے پھر اس کے اوپر پر شروع کریں. تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ ہی کی صفوں میں سات ہزاروں لاکھوں ملائکہ بھی بیٹھے ہیں؟ تو مثال میں دے رہا تھا کہ جب صحابہ کرام کو تشویش ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے خلق مبارک کو اللہ نے عظیم کہا, خلق عظیم, تو پوچھے تو صحیح, جانے تو صحیح کہ آقا کے اخلاق کیا تھے جن کو اللہ پاک نے خلق عظیم فرمایا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا, آپ سے پوچھا گیا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرمائیے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ السلام کے خلق کیسے تھے, آپ کا خلق, آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, تو نے قرآن نہیں پڑھا, تو نے قرآن نہیں پڑھا, عرض کیا پڑھا ہے, فرمایا کان خلقہ القرآن, کہ حضور علیہ السلام کا اگر خلق اخلاق دیکھنا ہے تو یہ سارا قرآن حضور کا اخلاق تھا, یہ سارا قرآن حضور علیہ السلام کے اخلاق کا بیان تھا. اب میں دوسرا جملہ بول رہا ہوں, سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو تھا, سارا قرآن اس میں جو فضائل, جو محاسن, جو مکارم, جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, یہ سب حضور کے اخلاق تھے. اور ایک یہ بھی مانا ہے کہ یہ سارا قرآن پوچھتے حضور کے اخلاق کیا تھے, یہ قرآن حضور کے اخلاق ہی کا تو بیان تھا. واہ واہ واہ, یہ دوسرا معنی ہے, یہ سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی کا تو بیان ہے, سارا قرآن حضور اسلام کے اخلاق ہی کا بیان ہے. ایک تیسرا معنی بھی ہے, وہ یہ کہ یہ سارا قرآن پوچھتے کے اخلاق کیا ہیں, بتا دوں یا دکھا دوں, بتا دوں یا دکھا دوں. تو میں اب قرآن کو دیکھو, یہ قرآن حضور کے اخلاق کا آئینہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے اخلاق کا آئینہ ہے. اس میں حضور کا اخلاق اس قرآن کے آئینے میں نظر آتا ہے. اب ایک بڑی لطیف بات ہے اس میں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لطیف ادب کے ساتھ بات کہی, اور صوفیانہ اور عارفانہ بات کہی. صوفیہ اور عرفا, عارف لوگ, ادب والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ادب کے ساتھ اشارے میں بات کرتے ہیں. ادب کے ساتھ تین معنی بیان کر دیا نا, اب یہ چوتھا معنی بیان کر رہا ہوں. ایک ایک جملہ ہے الگ معنی ہو گئے, پھر اس کی الگ تفسیر ہے, اگر آپ شروع کر دیں. چوتھا معنی ہے تو یہ آپ نے عارفانہ اور صوفیانہ بات کی, ادب اور رمز و اشارے میں بات کی. وہ کیا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ جی کہنا یہ چاہتی تھی, پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے, تو ارشاد یہ فرمانا چاہتی تھی کہ اخلاق محمد اخلاق خدا تھے, صلی اللہ علیہ وسلم. بتانا یہ چاہتی تھی کہ حضور کے اخلاق اخلاق الہیہ تھے, اللہ کے اخلاق تھے, کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں وہی مصطفیٰ کے اخلاق, صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ادب میں یہ بات نہیں کی, اشارہ کر دیا تاکہ جن کو ضرورت ہے اس مفہوم کے سمجھنے کی وہ سمجھ جائے. فرمایا کہ ان کا اخلاق قرآن ہے, اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اور کلام صفت ہوتا ہے. کلام کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے متکلم کی. تو قرآن میں جو کلمات آئے ہیں یہ سب اللہ کی صفات ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں. قرآن مجید کے جتنے کلمات ہیں اور جتنی آیات ہیں یہ سب آیات قرآنی یہ اللہ کی بولیے نا, سب اللہ کی صفات ہیں, اللہ کا کلام یہ ہوا. تو کلام الہی ہونے کے ناطے قرآن اللہ کی صفات, تو جب یہ قرآن اللہ کی صفات ہے اور اخلاق کی صفات ہوتا, صفات کا مجموعہ ہوتا ہے اخلاق, اخلاق کیا ہوتا ہے صفات کا مجموعہ. تو آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے اور اللہ کی صفات قرآن ہے. حضور کا اخلاق قرآن ہے اور قرآن اللہ کی صفات ہیں, اخلاق بھی صفات ہوتا تو کہنا یہ چاہیے کہ حضور کے اخلاق کو صفات کیا تھے, اللہ کے اخلاق کو صفات تھے, اللہ کے اخلاق و صفات. تو اللہ کا ہر ہر خلق اس کی کسی نہ کسی آیت میں بیان ہوا ہے, اللہ کا ہر خلق اس کی کسی نہ کسی آیت میں بیان ہوا ہے, اور اسی آیت کا خلق وہی خلق محمدی بنا ہے, وہی خلق محمدی بنا ہے. تو آپ نے ایک آئینہ قرآن کا دکھایا اور آئینہ دکھا کے یہ اشارہ دے دیا, سمجھا دیا, اس آئینے میں دیکھو یہ جو کلام الہی میں صفات اور اخلاق الہیہ نظر آ رہے ہیں یہی اخلاق الہیہ اخلاق مصطفیٰ تھے. تخلقوا بأخلاق اللہ, اب اس کی شریع دلیل حدیث پاک نبی نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ, لوگوں اللہ کے اخلاق اپنا لو, یہ میں ترکیب جتنا اپنا سکو اللہ کے اخلاق اپنا لو, لوگوں کو پڑھا بندوں کو. اور جو بندہ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بے حساب اخلاق ہیں, اور جو بندہ اللہ کے ان متعدد اخلاق کے کریمانہ میں سے ایک خلق اپنا لے وہ جنت میں جائے, اس پر جو خراب ہے بشرطے کہ صحیح طور پہ اس کا ایک خلق اپنا لے. چونکہ ایک خلق بھی اگر آ جائے تو کسی سمت بد خلقی اور گناہ باقی یہ ممکن نہیں کہ خلق الہیہ ایک اندر اتر آئے اور شک کی سیرت میں باقی کوئی خرابی گناہ اور بد خلقی رہ جائے. نا فرمانی ہر چیز کو جلا کر بسن کر دے, ایک خلق بھی اللہ کا مل جائے تو انسان کو جنت میں لے جائے. اب انسان کی جو پیدائش اللہ نے نفس کی پیدائش کی ہے, نفس کی اس راز کو سمجھاتا ہوں راز کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اور کسی جگہ اشاء فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون. اللہ پاک نے انسان کو مٹی کے اس ٹھیکرے سے بنایا ہے, بجنے والی مٹی کے ٹھیکرے سے جو سیاہ بھی ہے مودار گارے سے بجنے, یہ ساری چیزیں جمع کر دی. اور جنات کا فرمایا کہ جو جن ہے جنات اس کو اللہ نے آپ کے صاف صاف آپ کے شعلے سے بنایا. تو کئی نفس ایسے ہیں جو جن میں مٹی سے بنایا گیا, کئی نفس ایسے ہیں جن میں مٹی کی جو صفتیں ہیں صفات ہیں ان کا بن پائے. پانی بھی انسان کی تخلیق میں شامل ہے, تو کئی نفس ایسی ہیں جس میں پانی کی صفات کا غلبہ ہے. پھر چونکہ سیاہ دارے سے بنی, کئی نفس ایسے ہیں جن میں سیاہ دارے کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا غلبہ ہے, اور کھنکھناتی ہوئی ہے پختہ کھنکھناتی ہے, تو کئی وہ ہے دودار گارا ہے دودار گارے کا غلبہ ہے. کئی وہ ہے نفس جن میں کھنکھناتی ہوئی پختہ مٹی کا کہ جو اوصاف بنتے ہیں ان کا غلبہ. جو وہ چیزیں انسان کی سرشت میں استعمال ہوئی ہے اس کی خلقت میں داخل ہیں اور اس کی فطرت اور اس کی شخصیت اور بشریت بھی میری زندگی میں بنی ہے, تو ساری چیزیں اپنی تمام صفات کے ساتھ آ گئی نا, تو کسی نفس میں کوئی غلبہ, کسی میں کوئی غلبہ, کسی میں کوئی غلبہ, الغرض یہ مختلف غلبوں کے ساتھ یہ انسانی اور بشری طبیعتیں بن گئی ہیں اور انسانی اور بشری نفس بن گئی ہیں. انسانی اور بشری نفس اور طبیعتیں بن گئی, اور ان میں چونکہ آگ کی تپش بھی ہے, جلنے والی مٹی جل کے بھی گزار ہوئی, تو آگ کا بھی دخل ہے, جنات بھی آگ سے بنی, شیطان بھی آگ سے بنا, تو ایک آگ کی قدر بھی تھوڑی زیادہ مشترک ہے. اب یہ سب چیزیں انسان کے نفس میں آ جاتی ہیں, جیسے میں نے بتایا جس شہر کا رنگ ہوتا ہے پھر وہ چیز دوبارہ ہو جاتی ہے, وہ چیز دوبارہ ہو جاتی ہے. اگر اصلاح نہ ہو, تربیت نہ ہو, ریاضت نہ ہو, مجاہدہ نہ ہو, مشقت نہ ہو, تو پھر وہ چلا جاتا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مائیں بھی اس کے ماں کے نیچے کو ٹھیک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی, نہیں کرتی. پیدائش کے وقت اس کی اپنی ساتھ ہوتی ہے, اگر بالکل اس کے اوپر محنت نہ کرے اور وہی ساتھ بڑھتی چلی جائے تو شاید جسمانی حسن ملی نہ, ناک کو بھی مائیں ٹھیک کرتی ہیں, کرتی ہیں یا نہیں, ماتے کو ٹھیک کرتی ہیں, حتیٰ کہ ابتدائی ایام میں بچے کے سونے کے لیے بناتی ہیں نور کا تکیہ, تاکہ سوئے کو سر اس میں رکھے تو سوئے کو اگر اس میں کروٹ لے دی تو سر دائیں اور بائیں پڑا اور دیر تک کرایا تو اتنا نازک جسم اور سر ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح ڈھل جائے گا, اس کی گولائی میں کرتا جائے گا. اب آپ کو بات کی سمجھ آئے, کسی میں ایک مٹی ہے, گارا ہے, تک کی مٹی ہے جس کو آپ بناتے ہیں, جب تھوڑا سا خشک رہتے ہیں گارے کو تو مٹی چکنی مٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ جو چاہیں گے تو مار لوگ مٹی ہوتی ہے نا جی, اس سے برتن بناتے رہتے ہیں, یہ جو آپ کے شو کیسوں میں اور ڈرائنگ روم میں اور ٹیبلز پر ڈائننگ ٹیبل پر بڑے بڑے آلہ برتن پڑے ہوتے ہیں, جتنا یہ ڈنر سیٹ ہیں, یہ ٹی سیٹ ہیں, ان کی اصل کیا ہے؟ بڑے یہ چائنا کا سیٹ ہے, یہ انگلش سیٹ ہے, یہ فرانس کا سیٹ ہے, یہ امریکن سیٹ ہے, یہ فرانس کا فرینچ سیٹ ہے, اب تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے, چائنا کا ان سے ہلکا تصور ہوتا ہے, پھر پاکستان ان سے بھی کیا آ جاتا ہے, یہ پاک پور ایک دیسی قسم کے بڑے کسی چینی کے پاک پور کے بھی سیٹ لیا کرتے تھے, یہ داتر صاحب سے بات کرے جائیں آپ سے بتائیں, میں تو بڑے پہلے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, تو داتر صاحب سے نارے پاکستان کی طرف جائیں تو دائیں بائیں طرف سڑک کے کنارے پر سینکڑوں ہزاروں کپ اور یہ جانے چینی کے سارے انوار لگے ہوتے تھے, سستے سستے ملتے. میں جب یہ جاتا تھا بھاجی کے لیے فیصل آباد دہراتا تھا تو کئی بار جاتے ہوئے خرید کے گھر گھن کے لیے لے جاتا تھا, سب کے ملتے اب بھی ہوتے ہوں گے. تم یہ فرق کیا ہے؟ کوئی پاکستانی چینی ہے, کوئی چینی چینی ہے, کوئی فرانسیسی چینی ہے, کوئی انگلش چینی ہے, کوئی برطانوی چینی ہے, یہ سب ہے تو چینی نہیں ہے, تو بچی تین گارہ ہے, کیا ہے؟ گارہ ہے, تو پوری گارہ کوئی برتن ایسا بنا گجرات وغیرہ میں لوگ بناتے ہیں, بس مٹی کے برتن اور پیالے بن جاتے ہیں, مجھے چلے گئے ہوتے اور کچھ اسی کے لیے بڑا نفیس خوبصورت کر کے بنا دیتے ہیں, کچھ دیسی قسم کے کمہارانہ طریقے کے بن جاتے ہیں, کچھ کمہارانہ بن جاتے ہیں جو دیسی بن گئے, کچھ کمہارانہ کی بجائے اسی مٹی کے ماہرانہ بن گئے, کیا ماہرانہ بن گئے. یہ فرق کیا؟ بھائی جیسا جیسا ہاتھ لگا ویسی ویسی چیز بنتی چلی گئی, جیسا اچھا ہاتھ لگ گیا, اچھا ہاتھ لگ گیا تو اچھی نفاست آ گئی, اور ناقص ہاتھ لگ گیا تو آپ لگ گئے, ناقص ہاتھ لگ گیا تو آپ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ ناقص ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ہو گیا, اور ناقص ہاتھ والا ہاتھ کر گیا. بڑے بڑے ایسے ناقص ہاتھ والے تیر ہاتھ کرتے پھرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں ہاتھ کر جاتے ہیں, کر جاتے ہیں کہ نہیں, اور صبح شام ہاتھ ہوتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بڑے ابلیس آدم کا لباس پہن کے پھرتے ہیں, لمبے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, دھیان سے چل. کیا بڑے ابلیس آدم کا لباس اور کے پھرتے ہیں, ذرا دھیان سے دیکھ بھال کے چل, انصاف نہ لگ جائے. اور اگر اچھا ہاتھ ہوا کاندھے کا تو نفیس درپن بن گیا. اور پھر یہ تو ہاتھ ہو گیا نا, یہ انڈیویجل کام ہے, کیا تنہا کام ہے. اور جب اجتماعی کام ہو گیا تو فیکٹری بن گئی, اب یہ فیکٹری بن گئی, لہٰذا قرآن کی احتجاج فیکٹری بن گئی. یا کوئی حساب سے خام مٹی برتن آ رہے ہیں, کوشش ہو رہی ہے کہ تھوک کے حساب سے اچھے برتن تیار ہو جائیں, کوشش ہے. کوشش ہے اچھے برتن تیار ہو جائے.